السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چلیے کتاب کو شروع کرتے ہیں. ہمارے سامنے کتاب ہے صوم رمضان. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے. یہ کتاب بنیادی طور پہ رمضان کے روزے اور رمضان میں کیے گئے باقی اعمال کا ایک روحانی پہلو ہے. بہت سارے لوگ جب عبادت کئی سال سے کرتے ہی رہے، یعنی کوئی بھی عبادت جب کئی سال سے کی جاتی ہے تو اکثر وہ ایک عادت بن جاتی ہے، ریچول بن جاتی ہے، لیکن اس کی اسپرچویلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کتاب کے ذریعے سے مختلف اینگل سے رمضان کے روزے کو دیکھیں گے. کتاب کا نام صوم رمضان ہے، رمضان کا روزہ. صوم صیام روزے کو کہتے ہیں. گھوڑے کو باندھنا، عرب لوگ سفر پہ جانے سے پہلے گھوڑوں کو خوب پانی پلا لیتے تھے تاکہ راستے میں پھر ان کو ضرورت نہ پڑے. تو روزے کے اندر کچھ اسی قسم کی کیفیات آتی ہیں کہ انسان اس مہینے میں اتنا زیادہ روحانی زیادہ راہ جمع کر لیتا ہے کہ جو پورے سال پھر اس کے لیے کافی ہو. کتاب کے رائٹر مولانا وحید الدین خان ہے اور کتاب بالکل چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں لکھی گئی. پوری کتاب میں جو مختلف موضوع ہمارے سامنے آئیں گے اس میں پہلا ٹاپک ارکان اسلام کے بارے میں ہے. اس میں رمضان کے علاوہ باقی ارکان کی بھی اصل چیز دیکھیں گے. پھر کچھ باتیں روزے کے حکم، اس کے بیان، روزہ اور قرآن، پابند زندگی کی مشق، روزے کا پیغام، برکتوں کا مہینہ، روزہ اور کردار، اختصاب خویش یعنی ساتھیوں کا اختصاب، صبر کا مہینہ، روزے کی حقیقت، جد و جہد کی تربیت، دعا اور روزہ، روزہ اور عید، عید الفطر، آغاز حیات کا دن اور رؤیت ہلال، اور اسی طرح کی مزید باتیں جو ہم ان ٹاپکس کو سامنے رکھتے ہوئے شروع کریں گے. ایک دفعہ پہلے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی کہ جہاں قرآن پاک میں روزہ اور روزے سے متعلق باقی عبادات یعنی قرآن اور دعا کا ذکر ہے اور اعتکاف. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 ہے. ایک دفعہ ہم اس کی تلاوت سنیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم چلیے ہم براہ راست پہلے چپٹر پہ چلیں گے پہلا پیج اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں کچھ کوٹیشنز ہیں اصل میں یہ پوری کتاب میں سے لی ہوئی چند جھلکیاں ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سبق میں آئیں گے پہلی چیز اسلام یہ ہے کہ آدمی خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے روزہ ہر سال یہی سبق دینے کے لیے فرض کیا گیا ہے عموماً ہمارے ہاں روزے سے کیا مراد لی جاتی ہے کھانا اور پینا چھوڑنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو آخری چیز ہے روزے کا مطلب اللہ کے لیے خواہشوں پر روک لگانا ہے خواہ روک لگانے کی فہرست کھانے پینے جیسی چیزوں تک پہنچ جائے یعنی یہ ایک ون آف دی تھنگس تو ہے لیکن صرف کھانے اور پینے سے رکنا ہی روزہ نہیں بلکہ روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے حقیقت ہے نا یہ ایک سالانہ ٹریننگ سیشن ہے ہر سال میں ایک ریفریشنگ کورس کروایا جاتا ہے مسلمانوں کو تاکہ ان کے اندر اس چیز کی طاقت پیدا ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے وہاں ہم اس کی خوشی کے لیے اس بات کو چھوڑ سکیں جو وہ ہمارے لیے پسند نہیں کرتا مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ناجائز چیزوں سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لے رمضان اسی قسم کی روزہ دارانہ زندگی کی ایک خصوصی تیاری ہے اب آپ ان باتوں کو سنتے ہوئے ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کریں کئی سال سے روزے رکھنے کے باوجود کیا ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہوئیں کیا اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے کیا خواہشوں کے اوپر پابندی لگانا سیکھ لیا کیا اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوا کیا ناجائز چیزوں سے ہمیشہ کا روزہ رکھا اگر نہیں رکھا تو یاد رکھیے کہ ابھی تربیت کی مزید ضرورت ہے روزہ اس بات کا سبق ہے کہ کبھی ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے اور ایک مطلوب چیز بھی غیر مطلوب بن جاتی ہے روزے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام جائز نہیں رہتے جو عام حالات میں جائز ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جن کی طلب ہوتی ہیں عام زندگی میں روزے کی حالت میں ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں کوئی انسان ہمیشہ ایک جیسے ماحول میں نہیں رہتا، لہٰذا جس نے شعور کے ساتھ روزے رکھے انشاءاللہ اس کے اندر یہ عادت بڑھے گی۔ ہم نے جب بھی روزہ رکھنا ہے تو یہ چیز سامنے رکھنی ہے، یہ ایک چیک لسٹ ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ کیا ہمیں اپنی خواہشوں پر پابندی لگانی آئی؟ آپ رمضان سے پہلے کی زندگی اپنی نوٹ کریں۔ رمضان کے دوران تو ایک رواج بن جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں چھٹتی ہیں، لیکن آپ کا اصل امتحان رمضان کے بعد ہے، پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے گا۔ اگر اللہ کے حکم سے رکنا آسان لگا، خواہشیں کم ہو گئیں، اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا آسان لگا، ناجائز چیزوں سے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، پرہیزگاری اور تقویٰ دل میں آنے لگا، سیلف کنٹرول آ گیا، تو پھر آپ کے لیے مبارکباد ہے۔ اور وہ کیا کہ آپ کے روزے قبول ہوئے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو بھوک پیاس کے علاوہ بھی کچھ ملا کہ نہیں، اور راتوں کے عبادت گزاروں کو تھکن کے سوا بھی کچھ ملا کہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے روزوں کو شعوری روزے کر دے، رسمی رواجی نہیں، گن گن کے اور ناپ ناپ کے نیکیاں کرنے والے نہیں، اپنے اختصاب کے روزے کروا دے۔ ہماری آنکھوں کے روزے ہو جائیں، ہمارے کانوں کے روزے ہوں، ہمارے دل کا روزہ ہو، ہمارے دماغ کا روزہ ہو، ہماری سوچوں کا روزہ، ہمارے قدموں کا روزہ، ہماری خواہشات کے روزے رکھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ رکھنا آسان کر دے۔ پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں کتاب کا، ارکان اسلام۔ ایک معروف حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کئی مختلف حوالوں سے پہنچی، لیکن صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی۔ پلرز آف اسلام پانچ ہیں، روٹس، فاؤنڈیشن۔ آپ کبھی بھی کسی جگہ کوئی عمارت بنتا دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ حصہ بنیادیں ہوتی ہیں۔ بہت کانشیس ہوتے ہیں اس وقت کام کرنے اور کرانے والے، ذرا سا ٹیڑھ پن پوری عمارت کو گرانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، ذرا سا گیپ بعد میں پوری بلڈنگ کے بیکار ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیاد جن چیزوں پہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مضبوط پلر ہیں جس پہ کسی انسان کے اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر اسلام کو آپ ایک بلڈنگ سے تصور کریں، ایک بہت اونچی بلڈنگ، اور اس کے نیچے پانچ سٹکس لگی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا کہ اسلام میں پانچ چیزیں ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، پلر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح عمارت کچھ پلرز پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی پانچ ارکان پر قائم ہوتی ہے۔ یہ پانچ ارکان بظاہر پانچ شکلی چیزوں کے نام ہیں، یعنی پانچ مجسم چیزیں دکھتی ہیں نا، زبان سے کلمہ کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، کچھ ریچولز ہیں، کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، اس سے صلات کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک فکسڈ اماؤنٹ جو کچھ خاص رقم پہ ایک سال کے بعد نکالنا۔ حج کیا ہے؟ بہت سارے ریچولز کا جمع ہونا۔ رمضان کیا ہے؟ سحری سے لے کے افطاری تک کچھ جائز چیزوں سے رکنا۔ اب ظاہر تو یہ چیزیں ہمیں اصل صورت میں دکھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب شکل برائے شکل نہیں بلکہ شکل برائے اسپرٹ ہے۔ یعنی جس طرح ان کی ظاہری کچھ حیثیت ہے، ان کا ایک سٹرکچر ہے، ان کے پیچھے ایک اسپرٹ پائی جاتی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ پانچ کام بندے کو رب سے جوڑتے ہیں۔ وہ پانچوں چیزیں آپ اپنی پانچ انگلیوں پہ گنیں، ایک مسلمان کی ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ اللہ کو ایک ماننا، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہے میرا مالک، یہ ہے میرا رب، یہ ایک پلر ہے۔ یہ کہنے سے بندے کا رب سے تعلق جڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ٹیلی فون، ظاہر ایک شکل ہوتی ہے نا فون کی، مگر وہ ظاہری صورت مطلوب نہیں۔ اصل ٹیلی فون سے مطلوب کیا ہے؟ رابطہ، بات کریں، کمیونیکیشن۔ ایک فون وہ ہے جو آپ کا بچہ اپنے ٹیبل پہ رکھتا ہے، جو آپ نے اس کو چند ڈالرز کا خرید دیا، پلاسٹک کا بنا ہوا یا لوہے کا بنا ہوا، کیونکہ وہ آپ کو فون پہ باتیں کرتا دیکھتا ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے، آپ نے اس کو ایک کھلونا لا دیا۔ کیا آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون اور بچے کے ہاتھ میں دیے ہوئے مصنوعی فون کو ایک ہی فون کہیں گے؟ فرق کس بات کا ہے؟ آپ کا فون رابطہ قائم کرواتا ہے، بچے کا فون رابطہ قائم نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ بچے جب چند دن کھیل لیتے ہیں تو ان کا دل بھر جاتا ہے، پھر اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ آپ کا کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس میں سے جواب نہیں مل رہا، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو فون وہ فون ہے جس سے رابطہ ہو۔ آپ کہیں کہ میرے پاس فون تو ہے لیکن وہ کام نہ کرے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس فون ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں فون ہے، کنیکشن نہیں ہے۔ کنیکشن کے بغیر فون ایک ڈیکوریشن پیس تو ہو سکتا ہے، ایک مشین تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اسلام کے یہ پانچ ارکان، جب تک ان کو ان کی اسپرٹس کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے، ان کے اندر روح نہ ہو، الیکٹریسٹی نہ ہو، ان کے اندر پاور نہ ہو، تب تک یہ چیزیں بندے کو رب سے نہیں جوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے ذمے کیے، یہ بس اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں سزا دی جائے، مشکل میں ڈالا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق خود سے جوڑنا چاہتے تھے۔ ایک ایک چیز کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ مثلا ایمان، لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ، یہ پہلا رکن ہے ایمان کا۔ اس کی ظاہری صورت کیا ہے کہ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لفظ ادا کرے، لیکن اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ اعتراف، کنفیس کرنا۔ کیا؟ کہ میرا مالک ساری صفات سے متصف ہے، وہ ہے میرے سارے کام کرنے والا، وہ ہے میرا داتا، وہ ہے میرا مالک، وہ ہے میرا رازق، وہ ہے جس کے آگے میری جبین جھکے، وہ ہے جس سے امیدیں رکھوں، وہ ہے جس سے خوف کھاؤں، وہ ہے جس کو خوش کرنے کی کوشش میری زندگی کا حاصل ہو، وہ ہے جس کی ناراضگی کا ڈر مجھے بے چین کر دے، راتوں کو جگا دے۔ اگر اس اسپرٹ کے بغیر ہزاروں بار بھی لا الہ الا اللہ کہا تو بات نہیں بنے گی۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں کلمہ پڑھتے وقت اس طرح سوچتی ہوں؟ جب خاص طور پہ گن گن کے رکھتے ہیں، مخصوص وقت میں اتنی دفعہ پڑھنا، کیا یہ روحانیت آتی ہے؟ یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کو شعور سے پڑھا جائے تو ایک دفعہ کا پڑھا ہوا کل میدان محشر میں انسان کے نام اعمال کو بھاری کر دے گا، اور گناہوں کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک پرچی جس پہ ست کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ اعمال کو بھاری کر دے گی۔ رکھیے اور شعور کے ساتھ کلمہ پڑھیے۔ ایک کلمہ کنورٹ ہونے والا شخص پڑھتا ہے، دوسرے بولتے ہیں وہ پیچھے پیچھے دہراتا ہے۔ شروع شروع میں یہ کلمہ زبان کی نوک پہ ہوتا ہے، انسان زبر زیر میں الجھا رہتا ہے، مخارج ٹھیک ہیں کہ نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ بندہ دل کی پکار بن جاتی ہے، پھر اس کے دل کو یقین آتا ہے۔ ہم سب اپنے ایمان کا ریوائول کرتے ہیں۔ بچپن میں تو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہمیں نہیں پتہ ہم نے پہلی بار کب کلمہ پڑھا، کس نے پڑھایا، کس مدرسے میں پڑھا، لیکن میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ ایک دفعہ کلمے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ کے دیکھیے، اور تصور میں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں جو اس کلمے کے پڑھتے ہی انسان سمجھنے لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایسے لگتا ہے دل کھل گیا۔ آپ اس کو دیکھیے، آپ زبان بند رکھیں، ہونٹ بند کریں، صرف اندر زبان کو ہلائیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہونٹوں کا کوئی مخرج لا الہ الا اللہ کے بیچ میں نہیں آتا، یہ ہے بندے اور رب کا تعلق۔ کوئی پکڑ لے، کوئی گن پوائنٹ پہ کہہ دے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، پھر بھی بندہ ہونٹ بند کر کے کہے لا الہ الا اللہ، باہر والوں کو خبر ہی نہ ہوئی کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ اے اللہ ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمیں تیرے وعدوں کا یقین آ جائے، تیری صفات اور تو جو کر سکتا ہے اس کا یقین آ جائے، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک پیغمبر، ایک رہنما، ایک راہبر کامل۔ جس کو اس بات کا یقین آ جائے پھر اس کا دل اس سچائی کے اعتراف کے لیے کھل جاتا ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کا نقشہ لینا ہے تو محمد عربی سے لینا ہے، پھر وہ ایک مختلف انسان بنتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی ہادی ہے، آسمان کی طرف نگاہیں لگاؤں گا تو وہ الہادی اللہ کی ذات ہے، اور زمین پہ اگر کسی کو راہبر اور رہنما ماننا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہے وہ اعتراف جو بندے کو جما دیتا ہے، پتھروں پہ، کانٹوں پہ، سولیوں پہ چڑھ کے بھی انسان بے مزہ نہیں ہوتا، تیر گلے میں لگتا ہے اور زبان سے آواز نکلتی ہے فزت بربی کعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کلمے کے پڑھنے سے لوگ ناراض ہوں، لوگ مانیں یا نہ مانیں، روٹھیں یا چھوڑ دیں یا اپنا لیں، سب برابر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، کمی ہے ہمارے ایمان میں۔ آپ اور میں اپنے لیے اگر ایکٹیویٹی لکھ لیں تنہائی میں، جب بالکل فارغ ہوں، کوئی پاس نہ بھی دیکھے، صرف آپ اور آپ کا رب، محبت سے 10 دفعہ کلمہ پڑھیں، اتنی اونچی آواز میں کہ صرف آپ سن سکیں، زیر لب، لیکن آپ کے کان سنیں، اور ہر دفعہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مختلف روپ کو سامنے رکھیں، کیونکہ لفظ الہ میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں عبادت کے لائق۔ تو آپ اس طرح اردو میں کلمہ پڑھیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس سے امیدیں رکھوں۔ اب آپ نے اردو میں کلمہ پڑھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ایک ہفتے تک یہ ایکٹیویٹی کر لی نا، بول کے اپنے آپ کو سنا کے اردو میں کلمہ پڑھیں، دل کی دنیا بدل جائے گی، پھر کلمہ طیبہ کے تقاضے ادا ہوں گے، پھر لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے دیوانے ہیں، ان کو چوٹ نہیں لگتی، ان کو درد نہیں ہوتا، ان کو اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں، یہ کس مستی میں ہے، ان کو موت زندگی سے زیادہ پیاری کیوں ہے۔ اور صحابہ کرام اور ہمارے بیچ میں یہی فرق ہے، انہوں نے شعور کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، ہم نے اپنی ماں سے سیکھا۔ اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے۔ پھر اگلی چیز نماز۔ نماز کی اسپرٹ کیا ہے؟ بظاہر پانچ وقت کی گئی ایک عبادت، کچھ ریچولس، رکوع، قیام، سجدہ، کچھ الفاظ، بظاہر ہم الجھے رہتے ہیں اسی کے ظاہروں میں، یہ نہ کریں گے کریں، ثواب ہے کہ سنت، فرض ہے کہ نفل۔ ٹھیک ہے، رہبر کامل نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، اس سے ہٹنا نہیں، لیکن نماز کی اصل اسپرٹ توازو، عاجزی۔ اللہ اکبر، ہاتھ اوپر ہوئے، ہینڈز اپ، سرنڈر۔ نماز پڑھنے والا اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اب میرے مالک کا وقت آ گیا، اب یہ میرا وقت نہیں رہا۔ تکبر، انا اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے، اور پھر وہ ہر معاملے میں متواضع بن جاتا ہے۔ فخر اور کبر کا رویہ تو اختیار کرنا ممکن نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نمازیں شعور سے پڑھی جا رہی ہیں؟ اگر نمازیں زندہ ہو جائیں نا، تو ہم اکڑے اکڑے نہ پھریں، لوگوں کے ساتھ غصہ کرتے ہوئے نہ دکھیں، اپنی نمازوں اور اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں کا احسان جتاتے ہوئے نہ دکھیں، ہماری تو آنکھوں سے آنسو ہی نہ ختم ہو۔ کسی بھی بہت نیک شخص کا تصور لائیں تو میرے ذہن میں تو ایسے آتا ہے کہ اس کی آنکھیں گیلی ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اوپر نہیں اٹھاتا نگاہیں، کیونکہ جو دن میں پانچ بار نماز میں کھڑا ہوگا، اصل میں وہ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی تیاری کرے گا۔ پھر وہ کیسے کھڑا ہو، پھر وہ کیسے اکڑے، اس کو تو اپنا مالک یاد آئے گا۔ وہ لوگوں سے معاملہ بگاڑنے لگتا ہے تو اس کو فوراً یاد آتا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، اکڑنا نہیں ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ نماز کا کھڑا ہونا اس کو قیامت کے پانچ سوال یاد دلا دیتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پھر کسی سے معاملہ پڑتا ہے، پھر بھولنے لگتا ہے، پھر ایک دم اگلی نماز کا وقت آتا ہے، پھر یہی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ پانچ شارٹ ٹریننگ کورس ہیں، اور یہ سارے کورس بندے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہوں گی، اگر شعور کی نمازیں ہوں نا، تو ہماری آوازیں دب جائیں، ہماری نگاہیں جھک جائیں، ہم لوگوں کے لیے پیغام کے علم بردار بن جائیں، اسلام ہماری زبانوں پہ نہیں ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ پھر زکوٰۃ۔ عام طور پہ تو سال کی ایک رقم ہے نا، سو کے اوپر ڈھائی دے دو، لیکن اصل اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ خدمت، سرونگ۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں انسانیت کو فائدہ دینا چاہتی ہوں، میں رب کے بندوں کو کوئی خیر دینا چاہتی ہوں۔ خدمت خلق، سوشل ورک کی اعلیٰ ترین مثال زکوٰۃ۔ پھر اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس کو غم یہ لگتا ہے کہ میرے پڑوسی نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ پھر اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے بندے نے، میرے بچوں کے عید کے کپڑے بنے کہ نہیں بنے، اس کو دوسروں کی فکر لگتی ہے۔ پھر اس کو صرف اپنے دین کی فکر نہیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا کہ نہیں، اس کو دوسروں کی فکر لگ جاتی ہے انہوں نے پڑھی کہ نہیں۔ اگر اس سوچ سے زکوٰۃ دی جائے تو کیا امت مسلمہ کے حالات نہ بدل جائیں؟ اللہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد حج، بظاہر چند مشکل کام، بھوک پیاس سہنے کا نام، چند جوڑوں میں گزارا کرنے کا نام، لیکن اس کی اسپرٹ ہے ناپسندیدہ ماحول میں بھی جڑ کے رہو، کٹنا نہیں جڑنا ہے، اتحاد۔ دین آ ہی نہیں سکتا اگر مل کے رہنا نہ آئے، کوئی بندہ تنہا دین پہ نہیں چل سکتا جب تک ارد گرد کا ماحول نہ بنے۔ آج ہم دین کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود جڑ کے نہیں رہنا چاہتے، کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے، کوئی ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتا، کسی کے معیار پہ ہم پورے نہیں اترتے۔ ذرا سی بات بری لگی، راستے الگ، کٹ کے رہ جاؤ، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنانے کو تیار، چند اینٹوں کی جھونپڑی بنا کے تیار ہیں رہنے کو، لیکن ایک عمارت قائم نہیں کرتے جس کے اندر کوئی پناہ لے سکے۔ انفرادی لیول پہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جب تک مسلمان ایک قبلے سے نہ جڑیں، ایک مرکز سے نہ جڑیں، تب تک ان کے اندر دین کی روحانیت نہیں آتی۔ آپ 10 سال قرآن پڑھتے رہیں، ایک کے بعد ایک کورس کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کے اندر، لوگوں کے اندر اختلاف دیکھنے کے باوجود اختلاف رائے کو برداشت کرنا نہیں آتا، تو دین نہیں پھیلے گا۔ آج امت مسلمہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ انفرادی عبادت بہت ہیں، انفرادی کوششیں بھی بہت ہیں، لیکن اجتماعیت نہیں۔ اس لیے کہ حج ایک میلہ بن گیا، کھانے پینے کا ڈھنگ رنگ بن گیا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آج نکل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر روزے کو دیکھ لیں، بظاہر روزہ کیا ہے، اس وقت آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہوگا، بالکل افطاری کے قریب وقت میں جسم ادموا ہو جاتا ہے، جسم میں ایک روحانیت آنے لگتی ہے، ویکنیس ہوتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل رہا ہے، لیکن اس کی اسپرٹ صبر ہے۔ ناموافق حالات میں انسان خوش لگے، یہ لکھیے آپ۔ آپ نے اور میں نے جو روزے رکھے ہیں نا، یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ناموافق حالات میں خوش نظر آنا۔ روزے کے اثرات دور کرنے کے لیے چہرے پہ آئل لگا لو، ہونٹوں کی پپڑیوں کو چھپا لو تاکہ تم خوش دکھو، شکوے نہ کرو، نہ خوشگوار باتوں کو برداشت کرنا آ جائے، شکایتوں والی زندگی چھوڑ کے شکر گزاری والی زندگی میں آ جاؤ۔ یہ ہے ان 5 کاموں کی اسپرٹ۔ اگر آپ نے اس اسپرٹ کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑیں گی، ورنہ یاد رکھیے کئی بار کا پڑھا ہوا کلمہ آپ کی زبان پہ رہ جائے گا، لیکن جب آپ کے سامنے حق آئے گا آپ اس کا اعتراف نہیں کر سکیں گے، مصلحتوں میں پڑ جائیں گے۔ حالات خراب ہیں، مشکل ہے آج کے دور میں اسلام کے اوپر عمل کرنا، اور آپ چور دروازوں سے نکل کے ادھر ادھر کود جائیں گے۔ اسلام کے نام پہ کچھ دینا تو دور کی بات، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ ایک بھیڑ تو ہو سکتے ہیں لیکن امت نہیں بن سکتے، ایسی قوم کچھ کسی کا سنوار نہیں سکتی۔ لہٰذا اگر کلمے کو اس کی روح سے پڑھیں گے تو پھر مسجدوں کے اندر جو کیفیت ہے باہر بھی وہی ہوگی، پھر توازو آئے گی، پھر لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا پڑے گا، پھر لوگوں سے اختلاف نہیں کریں گے بلکہ ان کے اندر خوبیوں کو ڈھونڈیں گے، پھر آپ زکوٰۃ دیں گے تو لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں گے۔ اس اسپرٹ سے خالی رہ کے اگر آپ نے زکوٰۃ دے بھی دی تو ویسے ہی ہے جیسے دن میں کئی بار آپ چیک کاٹتے ہیں مختلف کاموں کے لیے۔ حج کا اگر سفر کریں گے، سارے ریچولز ادا کر کے لوگوں کے لیے تحفے لے کے آ جائیں گے اور آ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ ہوا وہ ہوا، مشکلات، لوگوں سے لڑ بھڑ کے آ جائیں گے، اتحاد اور اتفاق نہیں سیکھیں گے، لوگوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ان کو سینے سے لگانا نہیں سیکھیں گے۔ اگر کوئی آپ کے مزاج پہ پورا نہ اترا، آپ کے معیار پہ پورا نہ اترا، تو آپ کٹ کے الگ ہونا پسند کریں گے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے نہیں رہیں گے۔ پھر آپ کو ایک اور حج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر اگر لوگوں کی خامیوں اور ان کی کمیوں کے باوجود اگر ان کی محبت نہیں آئی، تو آپ نے حج نہیں کیا۔ پھر وہ موسمی باتیں، وہ میلے ٹھیلے، پھر سال میں ایک بار مہینے میں روزے رکھ لینا، ایک مہینے میں روزے رکھ لینا، اور صبر کے موقع پہ صبر نہ کیا، ہر ایک سے لڑنے لگے، ہر وقت بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہا، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ روزے زیادہ فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے ان پانچ ارکان کو اختیار کر لیا اس کی اسپرٹ کے ساتھ، تو مبارک ہو آپ کو، آپ مومن بن گئے، آپ مسلمان بن گئے، آپ ہیں وہ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، آپ جیسے لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم الجنہ۔ اللہ آپ کو جنتوں کے وعدے دیتا ہے، اللہ آپ کو مبارکیں دیتا ہے، اور پے تو ملتی ہے پورا کام کرنے پہ۔ ادھورا کام کرنا، وقت سے پہلے چلے جانا، کام پورا کیے بغیر کام چھوڑ دینا، کچا پھل توڑ لینا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کروں گی اور آپ کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں عبادات کو ان کی اصل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، عبادات کو رسم کے طور پہ نہیں، فریضے کے طور پہ نہیں، بوجھ کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کی روحانیت کے طور پہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے کلمے کو ہمارا اعتراف بنا دے۔ اے اللہ، تیری عظمت آ جائے، اپنی حیثیت، اپنے مقام کو پہچان سکیں۔ اے اللہ، یہ نماز ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، یہ زکوٰۃ ہمارے اندر بندوں کی خیر خواہی پیدا کر دے۔ اے اللہ، یہ حج ہمارے اندر مل جل کے رہنا، اجتماعیت کی زندگی بسر کرنا پیدا کر دے۔ اور اے اللہ، یہ روزہ ہمارے اندر صبر پیدا کر دے۔ آج تک ہم نے اس سلسلے میں جو کمیاں کی، جو کوتاہیاں کی، اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے اس کتاب کو شروع کیا، یا اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یہ کتاب ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔ یا اللہ، یہ رمضان ہماری زندگی کا وہ رمضان بن جائے جو ہمیں جہنمیوں سے نکال کے جنتیوں میں داخل کر دے۔ یا اللہ، تیرے نبی کی وہ بات کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اتنی نیکیاں نہ کیں کہ اللہ اس کو بخش دے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا۔ یا اللہ، یہ رمضان ویسا رمضان نہ ہو۔ یا اللہ، یہ ہماری زندگی کے انقلاب کا رمضان بنا دے، ایک نیا انسان بن جائے، ہمارے اندر ایک نئی اسپرٹ پیدا ہو جائے دین کی۔ اے میرے مالک، تو ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ساتھ آسانیوں کے معاملے فرما۔ اے میرے مالک، تو ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین کی روحانی کیفیت سے روشناس کریں۔ یا اللہ، ماری باندھی نمازیں نہ پڑھوائیں اپنے بچوں سے۔ یا اللہ، جبریہ روزے نہ رکھوائیں۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ اپنی نسلوں سے دین کے وہ طریقے اختیار کروائیں کہ یہ دین ان کے دل کی پکار بن جائے۔ یا اللہ، ان کو اپنا دین سارے ادیان سے پیارا بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔